تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته او كما قال صلى الله عليه وسلم. قرآن مجید کی ایک آیت اور ایک حدیث یہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے صحیح بیان کر کے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت جو حالات ہیں گھروں کے, ہمارے معاشرے کے, برادری کے, اندرونی حالات ہوں بیرونی حالات ہوں, ہر شخص کے سامنے ہیں. اور معاملہ یہ ہے کہ جو چیز کھری ہے وہ کھوٹی نظر آ رہی ہے اور جو چیز کھوٹی ہے اسے کھری کہا جا رہا ہے. جس چیز پر تحسین ہونی چاہیے وہ لائق تان ہو گئی ہے اور جو چیز قابل تان ہونی چاہیے تھی وہ لائق تحسین ہو گئی. اور وجہ اس کی ساری دین سے دوری ہے کہ چونکہ دین کی سمجھ پورے طور پر ہمیں نہیں ہے اس لیے جو چیز ہمیں اچھی نظر آنی چاہیے وہ بری نظر آتی ہے. دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو چشمہ ہم نے اپنی آنکھوں پر لگا رکھا ہے اس میں ہم اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ رہے بلکہ دکھانے والا جو کچھ ہمیں دکھا رہا ہے ہم وہ دیکھ رہے ہیں. یا اس کو اگر یوں تعبیر کر لیں کہ ہم نے ظاہری آنکھیں تو کھول رکھی ہیں لیکن باطن کی آنکھ ہم نے بند کر لی ہے. اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بصارت تو ہے بصیرت نہیں. تو ظاہری طور پر تو آنکھیں رکھتے ہیں لیکن اندرونی جو آنکھیں ہیں ہماری جس کو بصیرت کہا جاتا ہے اس سے یکسر محروم ہو چکے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اچھے اچھے لوگ جو صف اول کے نمازی ہیں, تہجد گزار بھی ہیں, قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں, مسجد میں آتے جاتے بھی ہیں, دیندار بھی سمجھے جاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود اگر گھر کی حالت اگر آپ ان کے دیکھیں تو ایسا لگے گا کہ اولاد مغرب کی طرف جا رہی ہے تو یہ مشرق کی طرف جا رہا ہے اور اگر وہ مشرق کی طرف جا رہے ہیں تو یہ مغرب کی طرف جا رہے ہیں. یعنی دونوں میں کہیں نسبت نہیں ہے, مناسبت نہیں ہے, سب الگ الگ جا رہے ہیں, ہر ایک کا راستہ جدا ہے. اب ایسے شخص کو اگر کوئی کہے کہ میاں ذرا گھر کی خبر لو, اول تو برائی مان جائے گا اس کا, لیکن بالفرض ذرا کچھ زیادہ اچھا آدمی ہوا تو برا نہیں مانے گا لیکن کہے گا کہ صاحب کیا کریں, ہم تو سمجھا کے تھک گئے, اب کوئی ہماری بات ہی نہیں سنتا تو کیا کرے, ہم نے تو بہت سمجھا لیا. لیکن تھوڑا سا غور کیجئے, کیا یہ جواب دے کر ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہو جائیں گے, اللہ کے ہاں ہماری جان چھوٹ جائے گی؟ یہ آیت جو تلاوت کی ہے ذرا سا اس میں غور کیجئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اور یہ بات میں بار بار عرض کر چکا ہوں, جب اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کہیں تو ایک مومن کو ہمتن متوجہ ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہنے والے ہیں, کیونکہ یا ایھا الناس نہیں ہے, بلکہ اے ایمان والو، یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص کوئی بہت ہی پیار سے اپنے بیٹے کو میرے پیارے بیٹے، کیا مطلب ہے کہ اس کے بعد باپ کوئی نصیحت کرنے والا ہے، کوئی اچھی نصیحت، کوئی خیر خواہی کی بات، کسی برائی سے روکے گا یا کسی اچھائی کا حکم دے گا، تو اللہ رب العزت نے بھی ایسا ہی پیار بھرا جملہ استعمال فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کیسا زبردست جملہ، اگر تھوڑا سا ہم غور کریں، اللہ تعالیٰ اگر ہمیں ایمان والا کہہ رہے ہیں تو انشاءاللہ ایمان والے ہی ہوں گے، بشرطے کہ ہم اللہ کے حکم پر عمل کریں. وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی بلند ہوگے اگر ایمان رکھتے ہو، ایمان شرط ہے اور ایمان کے ساتھ عمل صالح ضروری ہے. قرآن مجید میں جہاں کہیں ایمان کا لفظ ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، تو ایمان بغیر عمل صالح کے معتبر نہیں اور عمل صالح بغیر ایمان کے معتبر نہیں. ایک کافر ہے وہ بھی فلاحی کام کرتا ہے، بہت لوگوں کو جو ہے راشن بھی پہنچاتا ہے، کھانا بھی کھلاتا ہے، پانی بھی پلاتا ہے، مشکلات بھی حل کرتا ہے، مسائل بھی سنتا ہے، ساری باتیں، لیکن ایمان کے بغیر آخرت میں نجات دینے والے عمل نہیں ہیں. اس لیے ایمان کے ساتھ عمل صالح اور عمل صالح کے ساتھ ایمان، دونوں لازم و ملزوم ہیں. تو اس لیے اگر کوئی شخص اس پر غور کرے، توجہ کرے تھوڑا سا کہ میرا رب کیا کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، متوجہ ہو جائے پورے طور پر اور بہت ہی دل جمعی کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ سنے کہ اللہ تعالیٰ آگے کہہ کیا رہے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. اس کا مطلب کیا ہے؟ بعض نے فرمایا کہ دوزخ کی آگ تو اپنی جگہ پر ہے، یہ جتنے بھی گناہ ہیں حقیقت میں آگ ہی ہے، جتنے گناہ ہم کرتے ہیں یہ حقیقت میں آگ ہی ہے، کیونکہ یہ گناہ ہمیں آگ کی طرف لے جانے والے ہیں. اور بعض نے کہا کہ میں اس کی مثال ایسی سمجھ لو کہ ایک کمرہ ہے جس میں گیس بھرا ہوا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، اچانک ماچس جلاتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک دم آگ پکڑ لیتے، بلکہ ایک لمحے کے اندر شعلہ ہو جائے گا، دیکھ جائے گا پورا کمرہ. وجہ کیا ہے کہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے وہ گیس. اسی طریقے سے بدعمالیوں کے اپنے اثرات ہوتے ہیں، آدمی جب گناہ کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے تو بس آخرت کا پانی لگنے کی دیر ہے، اور پھر پتہ چل جائے گا کہ سارے کے ساری برائیاں جتنی ہیں یہ سب آگ. تو بہرحال ایسا شخص جو اپنی کا فکر کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، صف اول میں بھی آ کے بیٹھتا ہے، لیکن اپنی اولاد کی طرف اس کی بالکل توجہ نہیں، اولاد کس رخ پر جا رہی ہے اس طرف بالکل دھیان نہیں، بیوی کس طرف جا رہی ہے اس پر بالکل دھیان نہیں، بہنیں کس طرف جا رہی ہیں اس پر بالکل دھیان نہیں. یہ سارے کے سارے اہل ہی کہلاتے ہیں نا، کو انفسکم واہلیکم، اور اہل سے مراد پورا گھرانا ہے. اب گھرانے میں بہن بھی آ جاتی ہے، بیٹی بھی آ جاتی ہے، اور اسی طریقے سے اپنی بیوی بھی آ جاتی ہے، سب کے سب اہل میں داخل ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف اتنی فکر کر کے یہ فکر کر لینا کافی نہیں ہے کہ بھیا ہم تو نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ، صف اول ہمیں ملتی ہے، تکبیر اولا کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہ ساری فکر ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر میں ماحول بھی ایسا پیدا کرو کہ گھر والے بھی نمازی بنے. اگر ہم نے ان کی دیکھ بھال نہ کی، توجہ نہ کی، تربیت نہیں کی، تو بعد میں چل کر جو بوئیں گے سو کاٹیں گے. چنانچہ یہی بات ہے کہ خود تو آدمی نمازی ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات وہ شکوہ کرتا ہوا نظر آتا ہے، صاحب کیا کریں، کوئی گھر میں سنتا ہی نہیں. لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تم نے ان کی تربیت صحیح طریقے پر کی تھی؟ تو اتنا کہہ دینا کافی نہیں کہ صاحب ہم نے تو بہت سمجھایا، بات ہی نہیں سمجھتے. اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ کہیں آگ بھڑک رہی ہے زبردست قسم کی، اور کسی کا بچہ اس آگ کی طرف بڑھ رہا ہے، تو دیکھو بھائی ایک صورت تو یہ ہے کہ دور بیٹھا ہوا آدمی کہہ رہا ہے کہ بیٹا دیکھو آگ کی طرح مت جانا بھائی، یہ بڑی خطرناک آگ ہے، چلے جاؤ گے تو مر جاؤ گے، جل جاؤ گے. اور بالفرض بیٹھا رہا یہاں تک کہ بچہ جل گیا، تو بتاؤ کیا اس کا اتنا عمل کافی سمجھا جائے گا جو کچھ اس نے بچے کو نصیحت کی؟ دنیاوی اعتبار سے بھی لوگ کہیں گے کہ بھئی تو نے اپنا حق ادا کر دیا، بتائی دنیاوی اعتبار سے کیا اتنا عمل کافی سمجھا جائے گا کہ ہاں بھئی یہ کیا کرے بیچارہ، اس کا کیا قصور، اس نے تو بہت سمجھایا، بہت روکا کہ دیکھو سامنے آگ لگی ہوئی وہاں مت جاؤ، لیکن اب بچہ ہی نہ سمجھے، وہ تو چلا گیا مانا ہی نہیں، اس کا کیا قصور ہے؟ کیا اس کو بے قصور سمجھا جائے گا؟ ہرگز نہیں. بلکہ باپ جب تک پوری خیر خواہی نہ کرے، اور خیر خواہی کیا ہوگی کہ وہ بھاگے گا، دوڑے گا، کسی نہ کسی طریقے سے بچے کو لپکے گا، پکڑے گا اور وہاں سے اس کو دور لے کے جائے گا، آگ سے زبردستی اس کو ہٹائے گا وہاں سے، تب سمجھے گا کہ ہاں اس نے حق ادا کیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگو، جس طرح دنیا کی آگ سے اپنے بچوں کو تم بچاتے ہو، گرنا پسند نہیں کرتے اس کا آگ میں، تو کیا تم نے آخرت کی آگ سے بھی اسی طرح کا کوئی انتظام کر لیا ہے؟ ایسی تگودو تم نے کی ہے، ایسی جدوجہد تم نے کی ہے جیسے کہ تم دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے کرتے ہو؟ کیا اپنے بچوں کو تم نے اس طرح سے روکا ہے جیسے اس دنیا کی آگ سے روکا ہے؟ اگر تو اتنی محنت ہم نے کی ہے تب تو انشاءاللہ بے قصور ہیں، لیکن اگر اتنی محنت ہم نے نہیں کی، میں زبانی جمع خرچ سے کام لے لیا اور شروع میں ان کی تربیت بھی ہم ہی نے غلط کی، تو یقین کریں کہ ہم قیامت کے دن اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قو انفسکم واہلیکم نار. آج ماں باپ کو یہ بڑا شکوا ہوتا ہے کہ اولاد ہماری بات نہیں مان رہی، لیکن میرے بھائی آج سوچیں تو صحیح کہ آج پیدا ہوتے ہی بچے کو ہم کیا سکھاتے ہیں، کون سے اسکولوں میں تعلیم دلاتے ہیں؟ ہم دنیا کے کیریئر کا ان کا بہت خیال رکھتے ہیں کہ صاحب کیریئر شاندار ہو جائے، لیکن آخرت کی مستقبل کی کوئی فکر ہم نہیں کرتے. ایسی نرسریوں میں ہم ان کو داخل کرتے ہیں جہاں اللہ اور رسول کو جاننے والے ہی نہیں ہوتے، تو نتیجتاً بعد میں وہ بچے جو کچھ پڑھ لکھ کر نکلتے ہیں باہر، تو انہیں بیچاروں کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ ہم ماں باپ کے حقوق کیا ہیں. کاش کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنائی ہوتی جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کے تین عمل ہیں جو کام آتے ہیں، اور ان میں سے ایک اولاد صالح ہے، نیک اولاد. اگر ہم نے اولاد کی تربیت اچھی کی ہے تو اولاد جو کچھ عمل کرے گی وہ ماں باپ کے بھی حصے میں لکھا جائے گا، تو یہ نیک اولاد صدقہ جاریہ بن جائے گی. جس طریقے سے کوئی آدمی صدقہ جاریہ والا کام کرتا ہے، کسی کو علم سکھا دیا، جب علم سکھا دیا ہم نے تو وہ جب تک علم آگے پھیلاتا رہے گا، اس کے ذریعے سے وہ علم کی بات آگے چلتی رہے گی، پھر وہ اور آگے پھیلائے گا، مزید آگے پھیلائے گا، تو جب تک اس کے علم سے لوگ مستفید ہوتے رہیں گے، فائدہ حاصل کرتے رہیں گے، اسے اجر و ثواب ملے گا سکھانے والے کو. بالکل اسی طریقے سے اگر ہم اپنی اولاد کی تربیت صحیح کریں گے، صحیح خطوط پر ان کو چلائیں گے، اور ہماری اس تربیت کے نتیجے میں وہ چوری نہیں کرے گی، جھوٹ نہیں بولتی، گالی نہیں دیتی، کسی پر لعنت نہیں بھیجتی، رزق حلال کمانے کا فکر کرتا ہے، نماز کی فکر کرتا ہے، روزے کی فکر رکھتا ہے، زکوٰۃ وقت پر ادا کرتا ہے، یہ ساری خوبیاں ہم نے ان کو سکھائی ہیں، تربیت دی ہے، اور اس کے نتیجے میں بچے نے یہ سب کچھ کام کیے، تو انشاءاللہ باپ کو محرومی نہیں ہوگی، والدین کا بھی حصہ لگے گا اس میں، اور یہ اولاد ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی. جو کچھ یہ عمل کرے گا، چونکہ ماں باپ نے تربیت کی ہے، اس لیے بچے کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا، اس کے ساتھ ساتھ ماں باپ بھی محروم نہیں ہوں گے. اب اگر کوئی شخص کہے کہ صاحب کیا کریں، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تو کافر تھا، بعض لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تو کافر تھا، تو بات یہ ہے کہ انہوں نے تو بڑی فکر کی تھی اس کی، آخر دم تک فکر کرتے رہے، یہاں تک کہ جب وہ ڈوب رہا تھا اس وقت بھی کہا کہ میری کشتی میں سوار ہو جا، یعنی اس نے جب کشتی بنائی گئی، اس کو جب طوفان آ گیا تو بیٹا جو ہے وہ الگ کشتی میں نہیں بیٹھا، تو آپ نے فرمایا یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ. تو اس نے یہی جواب دیا کہ نہیں میں سوار نہیں ہوں گا بلکہ میں ان قریب کسی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا, بہت اونچے اونچے پہاڑ ہیں اور یہ پانی وہاں تک تو پہنچ نہیں سکے گا, میں بچ جاؤں گا. تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام زندگی میں بھی فکر کرتے رہے, اور جب بالکل آثار عذاب آ گئے تب بھی اس کی فکر کی. اس لیے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال دینا ٹھیک نہیں, اس لیے کہ انہوں نے تو بہت فکر کی اس کی. اور اسی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں انہوں نے اپنی اولادوں کو فکر کی, قرآن مجید اس کا شاہد ہے. یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون, یہ بھی ایک نبی ہیں اپنی اولاد کو نصیحت کر رہے ہیں کہ دیکھو مت مرنا مگر مسلمان ہونے کی حالت میں, یعنی تم ایسے عمل مت کرنا کہ تمہارا خاتمہ کفر پہ ہو, بلکہ ایسے اعمال اختیار کرنا تاکہ مرو بھی تو دین پر مرو, اسلام پر مرو. لیکن ہمارا معاملہ بالکل برعکس ہے, درمیان قار دریا تختہ بندم کر دئی بازمی گوئی کے دامن تر مکن ہوشیار باش. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہاتھ پاؤں باندھ کے دریا میں ڈال دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ صاحب دیکھو خبردار دریا میں جو ہے پاؤں ہاتھ گیرے نہ ہوں تمہارے, خیال کر لو. جب ہم نے تربیت ہی غلط دی ہے تو پھر ان سے کیا توقع ہم رکھیں گے, اس لیے قصور تو ہمارا ہے بڑوں کا. اور یہ بات یاد رکھیے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو میں نے حدیث شروع میں تلاوت کی, کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر شخص رائی ہے اور رعیت کے بارے میں تم سے سوال ہوگا. اگر کوئی شخص اس کے ماتحتی میں جو ہے بہت سے مزدور کام کرتے ہیں مستاجر ہے تو مزدوروں کے بارے میں سوال ہوگا کہ تمہارے پاس آتے جاتے تھے تم نے کبھی ان کی تربیت کا کوئی اہتمام کیا. کوئی مل آنر ہے اس کے پاس بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں تو اس سے سوال ہوگا کہ تم نے ان کے لیے کوئی اصلاح کے لیے کوئی کام کیا. باپ سے ایسی اولاد کے بارے میں سوال ہوگا. تو بہرحال ہمیں خوب سوچنا چاہیے کہ صرف اپنی ہی آپ کی فکر نہ کریں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی بھی فکر کریں. قرآن مجید نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو, اور صرف یہی نہیں بلکہ واصطبر علیہا, اور اس پر قائم بھی رہو, خود بھی قائم رہو. حالانکہ ہونا ہی چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ پہلے حکم دے دے کہ نماز پڑھو اور اپنے گھر والوں کو بھی حکم دو, لیکن معاملہ الٹا کیا کہ پہلے اپنے گھر والوں کو حکم دو اور پھر اس پر قائم بھی رہو. اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ مطلب یہ ہو گیا کہ جب اپنے گھر والوں کو جب حکم دو گے تو تم اس سے زیادہ نماز کی فکر کرو, پابندی کرو. جب گھر والوں کو حکم دے رہا ہو تو تم اپنی بھی فکر رکھو, ایسا نہ ہو کہ گھر والوں کو تو حکم دیتے رہو خود نماز کے وقت میں پتہ چلا تاش کھیلنا بیٹھے الحمد للہ, یا اور دوستوں میں گپ بازی لگا رہے ہیں تو بتائیے کیا اثر ہوگا. بولے گا ہمیں تو کہتا نماز کو خود بیٹھا ہوا دیکھو گپے لگا رہے. تو اس قسم کا حکم جو ہے کوئی اثر نہیں رکھے گا. اس لیے فرمایا کہ جب تم گھر والوں کو کہو تو گھر والوں کو تو کہہ ہی رہو, اپنے آپ کو ان سے زیادہ پابند کرو اس کا, جو بھی حکم ہے نیکی کا. ہم جب دوسروں کو کہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے. اسی لیے ہمارے یہاں عام طور پر جب خطبہ دیا جاتا ہے تو اہل عرب میں تو خاص طور پر یہ بات ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بھی یہ تھا, دیگر صحابہ کرام کا بھی, اور آج بھی خطبہ جو دیا جاتا ہے عرب میں تو وہ یہ کہتے ہیں اوصیکم بتقوی اللہ عز و جل, اور اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں اوصیکم و نفسی, کہ میں تمہیں بھی وصیت کرتا ہوں اور اپنے آپ کو بھی کہ اللہ عز و جل سے ڈرو. تو مطلب یہ کہ اپنے آپ کو آدمی فراموش نہ کرے, بلکہ جو بات بھی کہی جا رہی ہے سب سے پہلے کہنے والے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے حضرات سن رہے ہیں ان سب کے لیے, کیونکہ مقصود تو سب کا یہ ہے کہ ہم سب دین پر چلنے والے بنے اور ہمارے بچے بھی دین پر چلنے والے بنے. تو اس کے لیے کوشش ہمیں کرنی چاہیے. جس طریقے سے ایک آدمی دنیاوی آگ سے بچانے کی فکر کرتا ہے ایسے ہی آخرت کی آگ سے بچانے کی بھی ہمیں فکر کرنی چاہیے, اور اس وقت تک ہم اللہ تعالیٰ کے یہاں چھٹکارا نہیں پا سکتے جب تک دنیاوی اعتبار سے بھی ہم پوری پوری کوشش نہ کریں ان کے لیے. آج دنیا میں جتنے ہم محنت اور فکر کرتے ہیں آخرت کی کوئی فکر نہیں. ہم نماز پڑھیں لیکن ہمارے بچے اگر نہیں پڑھے کبھی ان کو ہم نہیں کہتے کہ نماز کے لیے آؤ بھائی, اور اگر نہیں پڑھتے تو کبھی ہم وہ طریقے اختیار نہیں کرتے کہ تھوڑی سی ناراضگی کا اظہار کیا جائے. اسی طریقے سے ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کریں جس سے انہیں نصیحت ہو. بیوی ہے اگر نماز نہیں پڑھتی تو اتنا تو کر سکتے ہیں بھائی نمک تیز ہو جائے تو اس کو مارنے پیٹنے برا بھلا کہنے کو تیار ہو جاتا ہے آدمی. اگر وہ نماز نہیں پڑھتی تو اتنا تو کر سکتے ہیں کہ بھائی آئندہ تیرے ہاتھ کا میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تو نماز نہیں پڑھو. تو تھوڑا سا کوئی قسم وسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن تاکہ تھوڑا بہت کچھ احساس تو ہو نا. تو جب تک یہ احساس ہم دلائیں گے نہیں کہ یہ بھی کرنے کی چیز ہے. ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب مولانا تقی عثمانی صاحب نے مدد علی فرمایا کہ ایک صاحب جو جاننے والے تھے ان کا معاملہ یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے بچے کو بڑی اچھی تعلیم دلائی دنیاوی اعتبار سے انگریزی وغیرہ سکھائی اور سکھانے کے بعد جب اس کو بہت اچھی جاب مل گئی تو وہ آیا بڑے خوش خوشی اور کہنے لگے کہ جی بس بچے کا کیریئر بن گیا. بس تھوڑا بے دین تو ہو گیا لیکن کیریئر بن گیا اس کا. تو یہ عجیب بات ہے کہ یعنی تھوڑا بے دین ہو گیا یعنی اس کی کوئی فکر ہی نہیں کہ بے دین ہو گیا لیکن کیریئر بن گیا. بتائیے کیریئر بنا یا بگڑا؟ یہاں 10 سال 20 سال 25 سال کیریئر بن بھی گیا تو آخرت کے دیکھنا چاہیے اصل تو. اور اس کو پھر مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے ایک جگہ لکھا کہ ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص مر گیا انتقال ہو گیا اور ڈاکٹر صاحب آئے دیکھنے کے لیے بلایا گیا ڈاکٹر کو تو آیا دیکھا اس نے کہا بھائی یہ سب کچھ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے بس تھوڑی سی جان نکل گئی. اس کے ہاتھ پیر سب سلامت ہیں ناک بھی ویسی ہے پورا جسم ہے سب کچھ ہے بس تھوڑی سی جان نکل گئی. آپ بتائیے بھائی تھوڑی سی جان نکل گئی تو اس سے زندہ تو نہیں ہوگا؟ تو تھوڑا سا بے دین ہو گیا تو اس کی روح تو ہم نے نکالی تھی. اب اس کا جسم ڈھانچہ چاہے پورا کا پورا ہمارے سامنے ہے لیکن جب دین نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. آئیے بتائیے کہ ہم کس کے نام پر کھاتے ہیں؟ جس کا کھاتے ہیں اس کا گانا بھی چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں رزق عطا فرماتے ہیں. کیریئر تو کافر بھی بناتا ہے وہ بھی سب چیزیں حاصل کر لیتا ہے اگر ہم نے حاصل کر لی تو پھر کیا بات. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے صبح آج ایک حدیث بیان کی روایت کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا نہیں تھا کہ ان کے پاس دنیاوی اعتبار سے کچھ کرنے کو چیزیں نہیں تھی یا ان کے پاس مال نہیں تھا یا دنیا کو حاصل کرنے کے ذرائع نہیں تھے اور اسباب نہیں تھے سارا کچھ تھا. چنانچہ ایک موقع پر کچھ لوگ جب ان کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ کر سکتا ہوں کہ ایک کپڑا لوں باریک اور اس میں آٹے کو چھان لوں جب چھن جائے تو میدے کی روٹیاں پکا کے کھاؤں. اور میرے پاس اسی طریقے سے فرمایا کہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کھجور کو اس طریقے سے اس میں پانی ڈالا جائے کہ چکور کی آنکھ کی طرح اس میں خوبصورت بالکل شفاف پانی اس سے برآمد ہو اور بعد میں ہم اس کو بطور شربت کے پئیں. تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے اور دو چار مثالیں دیں تو انہوں نے کہا کہ آپ تو سارے ڈھنگ جانتے ہیں دنیا بھی. فرمایا کہ الحمدللہ سب جانتے ہیں اس کے باوجود اس دنیا کو قریب نہیں آنے دیتے. جانتے سب ہیں. چنانچہ سیدنا عمر فاروق کی ایک مثال ان کے زمانے میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ مجھے آپ شام بھیج دیجیے میں شام جانا چاہتا ہوں. تو سیدنا عمر فاروق نے کہا کہ ایک شرط ہے جانے کی تو میں اجازت دے دوں گا ورنہ نہیں. کہا کہ وہ کیا شرط ہے؟ کہا کہ وہاں کے گورنر بن جاؤ بحیثیت گورنر کے چلے جاؤ. کہا کہ نہیں گورنر تو میں نہیں بنوں گا. تو کہا بس میں اجازت بھی نہیں دوں گا جانے کی. تو انہوں نے کہا کہ میں وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عام کروں گا سکھلاؤں گا لوگوں کو دین کی بات سکھلاؤں گا سنتیں پھیلاؤں گا. بہرحال جب اس طرح انہوں نے بات کی تو انہوں نے کہا اچھی بات ہے چلے جاؤ. چنانچہ چلے گئے. ایک سال کے بعد غالباً سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دورے کے لیے نکلے ملک شام پہنچے اور اپنے خادم کو ساتھ لیا غالباً جن کا نام یرفا تھا یا یرقا تھا اس وقت ذہن میں دونوں میں سے کوئی ایک نام تھا. بہرحال وہاں پہنچے اور پہنچ کے اپنے جو خادم تھے ان سے کہا کہ دیکھو ہم سب سے پہلے یزید ابن ابی سفیان کی مجلس میں جائیں گے. رات کا وقت تھا سب سے پہلے وہاں جا کر ان کے دروازے پر دستک دیں گے. چنانچہ اندر سے جواب آئے گا یعنی ہم سلام کریں گے تو اندر سے وعلیکم السلام کہیں گے وہ. تو ہم یہ کہیں گے کہ ہم اندر آ جائیں تو پوچھیں گے تم کون ہو, تو پھر ہمیں بتائیں گے, تب وہ ہمیں کہیں گے کہ آ جائیے اندر, یعنی پھر اس کے بعد دروازہ کھلے گا اندر آنے کے لیے. اور اندر کیا ہو رہا ہوگا, اندر مجلس لگی بھی ہوگی, دیبا جو حریر ریشم کے کپڑے جو ہیں وہ نیچے بچھے ہوئے ہوں گے, اس پر وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے, چراغ جل رہا ہوگا. یہ سیدنا عمر فاروق نے پہلے سے اپنے جو خادم صاحب تھے ان کو کہا. چنانچہ پہنچے وہاں پر اور دستک دی اور کہا السلام علیکم, اندر سے جواب آئے وعلیکم السلام. کہا کہ میں اندر آ جاؤں, تو اندر سے پوچھا کون ہے, تو جو ان کے خادم تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ ذات ہے کہ جو اندر آئے گی تو تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے, یعنی امیر المومنین. تو بھائی انہوں نے دروازہ کھولا, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اندر پہنچے اور پہنچ کے خادم کو کہا دروازہ بند کر دو. دروازہ بند کیا, کوڑا ہاتھ میں لیا اور ان کے ایک لگایا یزید ابن ابی سفیان کے, اور کہا کہ تمہیں اس لیے ہم نے یہاں پر بھیجا ہے کہ تم ریشم اور حریر اور دیباج کے تھانوں پر بیٹھو بیت المال کے, اور سارا کہا مجلس سب برخاست کیے, کہا اٹھاؤ اس کو, سب کو طے کیا اور گھر کے درمیان میں رکھا اور کہا کہ میں بھی آتا ہوں, اس وقت تک یہیں بیٹھے رہنا. ہلن وہاں سے نکلے اور اب کہا کہ اب ہم چلتے ہیں ابو موسیٰ کے پاس, وہ بھی امیر تھے, اور کہا کہ ان کا حال بھی تقریباً یہی ہوگا کہ چراغ جل رہا ہوگا اور ہم سے پوچھ کر دروازہ کھولیں گے کون. چنانچہ بالکل یہی معاملہ ہوا, اور وہاں پر بھی یہ پوچھا گیا کون, تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی وہ ہیں جو تمہارے ساتھ سلوک اچھا نہیں کریں گے, اور دروازہ کھولا گیا. بہرحال یہاں پہنچ کے ابو موسیٰ کے بھی انہوں نے کوڑا لگایا سیدنا عمر فاروق, اور اس کے بعد کہا کہ ابو موسیٰ تم بھی بدل گئے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تم نے دنیا کو اپنا لیا, اور پھر ان کو بھی سارے جو کچھ تھے تھان وان سب لپیٹے گئے اور کہا کہ میں واپس آتا ہوں تم یہیں رہنا. اور پھر اس کے بعد آگے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانے کے لیے باہر نکلے اور ان سے کہا کہ دیکھو اب ہم اپنے بھائی کے پاس چلتے ہیں ابو الدرداء کے پاس, اور وہاں حال یہ ہوگا نہ چراغ جل رہا ہوگا, نہ کوئی مجلس ہوگی, نہ کوئی تھان ہوگا, بلکہ اس سے پہلے ایک اور صاحب کے پاس پہنچے تو ان کو کہا کہ وہاں پر جو ہے وہ اونی کپڑا ہوگا, یعنی حریر و اطلس تو نہیں ہوگا لیکن اونی کپڑا ہوگا. تو وہاں پہنچے تو ان کو کہا بھی کہ تم نے, انہوں نے کہا کہ جو کچھ آپ دیکھ کر رہے ہیں اس سے تو یہ بہت کم ہے. اس کے بعد حضرت ابو الدرداء کے پاس پہنچے اور وہاں کہا کہ وہاں پر نہ چراغ جل رہا ہوگا اور نہ ہی وہاں پر حریر اور دیباج کے تھان ہوں گے, اور جب ہم جائیں گے تو دروازے کو کوئی کنڈی نہیں ہوگی, سلام کریں گے تو جواب دیا جائے گا, اور جب ہم اور یہ نہیں پوچھا جائے گا, ہم کہیں گے کہ اندر آ جاؤ تو وہ کہیں گے آ جاؤ, یہ نہیں کہیں گے کہ کون ہو, پوچھا نہیں جائے گا. چنانچہ سیدنا عمر فاروق حضرت ابو الدرداء کے دروازے پہ پہنچے اور جا کے السلام علیکم کہا, تو اندر سے کہا وعلیکم السلام, تو انہوں نے کہا میں اندر آ جاؤں, کہا جائیے. اندر پہنچے دیکھا تو اندھیرا, اتنا گپ اندھیرا کہ سیدنا عمر فاروق کو ابو موسیٰ تک پہنچنے کے لیے تلاش کرنا پڑا, ٹٹولنا پڑا, اور تب جا کے جو ہے وہ حضرت ابو الدرداء کے پاس پہنچے اور کہا کہ ابو الدرداء کہ ہم نے تم پر وسعت نہیں کی, مطلب یہ تھا کہ ہم نے تمہیں بھی تو کچھ اختیارات دیے تھے, اس سے تم نے فائدہ حاصل نہیں کیا. تو حضرت ابو الدرداء نے فرمایا کہ امیر المومنین کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آپ بھول گئے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن کے لیے اتنا کافی ہے جتنا ایک مسافر کے لیے زیادہ راہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد دونوں باتیں کرتے رہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ایک دوسرے کو سناتے رہے, یہاں تک کہ صبح ہو گئی. تو بہرحال میں یہ تو نہیں کہتا کہ بالکل آدمی, کیونکہ ہمارا زمانہ کمزوری کا ہے اور ہمارے لیے سب کچھ ممکن بھی نہیں ہوگا, لیکن کم از کم مباح امور کو تو اختیار کریں, ناجائز امور سے تو بچیں, حرام سے تو بچیں. اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے شروع بتا دیا کہ ان کو یہ سب کچھ حاصل تھا, چنانچہ انہوں نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ جس طرح میرے ساتھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, اسی طریقے سے میں بھی چاہتا ہوں کہ میں ان سے پیچھے نہ رہوں, یہ اصل چیز تھی. اور سیدنا عمر فاروق کو ان سب چیزوں کی ضرورت کیوں ہوتی تھی, کہ پرواہ نہیں کرتے تھے, جس کو چاہتے تھے اگر اس کی خبر لینی ہوتی تو ٹھیک ٹھاک خبر لے لیا کرتے تھے, پرواہ نہیں کرتے تھے کسی کی. وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنی اولاد کو کوئی فائدہ اس دنیا کا نہیں پہنچایا. حتیٰ کہ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دنیا سے جا رہے تھے تو لوگوں نے کہا بھی کہ اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا, فرمایا کہ ایک عمر ہی کافی ہے اس کے لیے, یعنی میرا ہی چھٹکارا ہو جائے آخرت میں تو بڑی بات ہے, میں اپنی اولاد کی گردن نہیں پھنسانا چاہتا. ہم لوگ تو بھاگ بھاگ کے حکومت کے اقتدار کے مزے چکھنے چاہتے ہیں, اب کیا اس میں دیندار کیا بے دینی, اللہ تعالیٰ جس کو بچائیں, ورنہ ہر شخص چاہتا ہے کوئی عہدہ مجھے مل جائے. اقتدار کا نشہ ایسا ہے. لیکن یہ حضرات تو انہوں نے کہا کہ عمر کی اولاد کو بخش دو, میں نہیں چاہتا کہ میری اولاد کی گردن پھنسے, اور خالی عمر ہی اس کے لیے کافی. چنانچہ آپ نے ایسا نہیں کیا, حالانکہ لوگوں نے کہا بھی. تو بہرحال بات ساری میں نے یہ بات اس لیے عرض کر دی کہ ناجائز اور حرام طریقوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. جائز طریقوں سے بے شک جو آئے تو اس کو اختیار کرنا. صحابہ اکرام میں بھی بڑے بڑے ایسے تھے کہ جنہوں نے اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑے بھی پہنے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض اوقات ایسا امیرانہ لباس پہنا ہے, لیکن وہ ناجائز طریقوں سے حاصل کیا ہوا نہیں تھا. بس جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں, خود بھی بچیں, اپنی اولاد کو بھی بچانے کی فکر کریں. ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ ابو ہریرہ, حرام سے بچو تو تم اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حرام سے اگر کوئی بچتا ہے, گناہ سے بچتا ہے دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیجئے, تو وہ بھی عبادت گزار ہے. تو ایک تو ذکر وہ ہوتا ہے جو ہم مثبت طریقے سے کرتے ہیں, لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, درود شریف, یہ سب یہ بھی اذکار ہیں. اور ایک ذکر یہ بھی ہے کہ گناہوں سے بچیں. تو گناہوں سے بچنا یہ بھی ذکر ہے, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابو ہریرہ, اگر تم حرام سے بچو گے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم بھی سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. عابد الناس, لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار. تو اس سے پتا چلا کہ اگر گناہ سے کوئی شخص بچتا ہے, اپنی اولاد کو بچاتا ہے, تو انشاءاللہ وہ بھی عبادت گزاروں میں داخل ہے. اور یہی وجہ ہے جو بار بار یہاں سے بات کہی جاتی ہے کہ بھائی گناہ سے بچنے کی کوشش کرے, چاہے آدمی بہت زیادہ نیکیاں نہ کرے. یعنی جو فرائض و واجبات ہیں ان کو ادا کرنا ہی کرنا ہے, لیکن نوافل پڑھنے کی چاہے بہت زیادہ ہم فکر نہ کریں, لیکن گناہ سے بچنے کا اہتمام کر لیں تو بھی بڑی بات. اور صرف اپنی ہی فکر نہ کریں, پھر اپنی اولاد کی بھی فکر کریں, ان کی نمازوں کی بھی فکر کریں. اب ہم خود اٹھ کے آتے ہیں فجر میں, ان کے لیے بھی کوشش کریں نماز کے لیے اٹھائیں. عام طور پر ہم اٹھ کے آ جاتے ہیں, پتہ چلا کہ اولاد 8 بجے 9 بجے اٹھ رہی ہے. کچھ نہ کچھ گھر میں دین کا چرچا ہو, کوئی دینی کتاب لے کر بیٹھ جائیں روزانہ, لیکن اتنا خیال کریں کہ کوئی سی کتاب معلوم کر لو, بھائی کون سی کتاب ہم گھر میں شروع کریں, اس کتاب کا معمول بنا لو, اور اس کے بعد بس دعا کر لو روزانہ ایک صفحہ دو صفحہ. پھر گھر میں ہی سے اگر تقاضا ہو کہ بھائی اب کچھ تھوڑا اس میں اضافہ کریں وقت میں, تو ان میں رغبت پیدا کرنے کی کوشش کریں. اور جب رغبت پیدا ہو جائے گی تو انشاءاللہ وہ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں, پھر وہ خود کریں گے. البتہ یہ فکر پیدا کی جائے کہ بھائی دیکھو ہم ان سب چیزوں میں کتنے دور ہیں. اس سلسلے میں بزرگان دین کے واقعات بھی سنانے چاہیے. بزرگان دین کے واقعات سنانے سے بھی رغبت ہوتی ہے عمل کرنے پر. اور وہ دور مت جائیے, قریب کے زمانے کے بزرگان دین بھی ایسے گزرے. دیوبند میں ایک بزرگ تھے, اور حضرت مولانا یاسین صاحب رحمت اللہ علیہ, جو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے, انہوں نے بھی اس واقعے کو جو ہے وہ سنایا, بار بار بیان بھی کیا. اور وہ فرماتے تھے کہ بھئی ان کا معاملہ یہ تھا کہ رزق حلال اس طریقے پر کماتے تھے کہ بہت زیادہ فکر نہیں تھی, بس اتنا کما لیا روزانہ کا روز پورا ہو جائے. تو گھاس کھودا کرتے تھے, اور گھاس کھود کر اتنی گھاس لے کے آیا کرتے تھے کھود کے کہ 6 پیسے میں وہ بک جاتی تھی. بس نہ 6 پیسے سے کم میں فروخت کرتے تھے, نہ 6 پیسے سے زیادہ. لوگوں کو پتا تھا کہ بھی بڑے نیک آدمی ہیں, لہذا لوگ ان سے 6 پیسے میں گھاس خرید لیا کرتے تھے. پھر ان کے یہاں ان 6 پیسوں کا انتظام تھا کہ بھئی 4 پیسوں کا کیا کرنا, اور یہ 2 پیسے تھے آخر میں جو بچتے تھے, 1 پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرتے تھے, اور 1 پیسہ جو ہے وہ ایک بیٹی تھی ان کی, شادی شدہ اس کے لیے بچاتے تھے, اور ایک پیسہ جو ہے وہ علماء صلحاء کے لیے اس کو بچا کے رکھتے تھے. تو جب وہ دس بارہ پندرہ پیسے ہو جاتے تو اس زمانے کا ایک پیسہ اچھا خاصا ہوتا تھا, تو جب دس بارہ پیسے ہو جاتے تھے تو بیٹی کا جو حق تھا اسے جا کر دے آتے تھے کہ بھئی یہ لو, اور جو دس بارہ پیسے تھے وہ دارالعلوم دیوبند کے جو محتمین تھے ان کو دے آتے تھے کہ آپ علماء کی دعوت کر دیجئے میری طرف سے. تو وہ بھی اتنا انتظار کرتے تھے اس پیسے کا کہ ان پیسوں سے باقاعدہ خود خرید کے چیزیں اور پکا کر علماء کی دعوت کیا کرتے تھے. اور وہ علماء جو بڑے بڑے اس زمانے کے اولیاء کرام تھے وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم وہ دعوت کھایا کرتے تھے تو کئی دن تک عبادت اور نیکی کرنے کے جذبات پیدا ہوتے تھے ہم نے. تو اس سے یہ پتا چلا کہ رزق حلال ایسی چیز ہے کہ جس رزق حلال اگر حاصل ہو تو اس سے پھر انسان کے اندر جذبات پیدا ہوتے ہیں نیکی کرنے کی, رغبت پیدا ہوتی ہے عبادت کرنے کی, اور اگر حرام مال شامل ہو تو اسی طریقے سے پھر گناہوں کی طرف رغبت جاتی ہے. چنانچہ ایک بزرگ کا واقعہ یہ بھی ہے کہ وہ وہیں دیوبند میں کسی کے ہاں دعوت میں گئے تو غالباً انہیں پتہ چل گیا کسی طریقے سے کہ یہ اس میں حرام مال شامل, ایک دو لقمے کھا چکے تھے لیکن پھر رک گئے. لیکن فرماتے تھے کہ اس دو ایک لقمے کی نحوست یہ رہی کہ کئی مہینوں تک گناہ کے خیالات آتے رہے کہ یہ بھی گناہ کر لو, یہ بھی گناہ کر لو, یہ بھی کر لو. تو آج جو گناہوں کی کثرت ہوتی ہے, لوگ آتے ہیں کہ صاحب وسوسے بڑے آتے ہیں, خیالات بہت آتے ہیں, گناہ کرنے کو بہت جی چاہتا ہے, تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم حرام مال سے ہم رکتے نہیں ہیں اور حرام مال ہمارے پیٹ میں جا رہا ہے. تو بہرحال یہ ایسے بزرگ تھے جن کا باقاعدہ انتظام مرتبہ وہاں کا ایک رئیس تھا, اس کا خادم جو ہے ان کو پکڑ کر لے گیا اور لے جا کر جو ہے وہ ان کے پاس پیش کر دیے جو رئیس تھے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی چھ پیسے کی میں بیچتا ہوں, اگر لینی ہو تو لے لو. تو اس نے چار پیسے دیے نواب صاحب نے, تو میں تو چار پیسے دوں گا. اور انہوں نے کہا بھی میں تو نہیں بیچتا, لیکن زبردستی اس نے چار پیسے دے کے ان کو روانہ کر دیا. اب جب وہاں سے آ گئے تو اس نے گھاس جو اپنے گھوڑے کو ڈالی, وہ گھوڑے نے جناب کھائی کیا, ذرا سا منہ مارا, اس کے بعد جو اس کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہوا تو ڈاکٹروں کو ہی بلا لیا گیا. لیکن ڈاکٹر بھی آج ہی آ گئے, دوائی سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو کسی نے کہا میاں وہ اللہ والے تھے, تم نے ان کو ناراض کر دیا, جاؤ ان کو مناؤ بلا کے لاؤ, اس کے بعد ہی کچھ ہوگا تمہیں. چنانچہ جائے بلا کے لائے, ان کے دو پیسے دیے اور کہا مجھے بلکہ دو پیسے کی جگہ دو روپے ان کو دینا چاہے. تو انہوں نے کہا میں دو روپے نہیں لیتا, میں نے دو پیسے چاہیے مجھے بس, کیونکہ میں نے یہ سوچ رکھا وہ چھ پیسے زیادہ نہیں لوں گا, تو ہمارے جو دو پیسے ہیں وہ دے دو بس. وہ تو دو پیسے دیے, اس کو معاف کیا اور اس کے بعد فوراً وہ چنگا بھلا ہو گیا, ختم. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. بہرحال انتظام یہ کرنا چاہیے کہ ہم رزق حلال کمانے کی بھی فکر کریں, حرام طریقے سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کریں جس حد تک ہو سکتا ہے. اس کے لیے علماء سے, مفتیان کرام سے آ کر مشورہ کرتے رہیں, پوچھیں کہ کس طریقے سے ہم کیا کریں. صورتیں جو ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے, اور پھر جو طریقہ ایسے معلوم ہو اس کو چھوڑ دی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں, آپ کو, سب کو اپنی اپنی اولادوں کی تربیت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں جو احکام بتلائے ہیں اور جو طریقے بتلائے ہیں تربیت کے, ان طریقوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بات یہ ہے کہ محبت صرف ہمیں ہی نہیں ہے اپنی اولاد کو, محبت ان کو بھی تھی جو یہ سارے طریقے کرتے آئے ہیں, اور ہم سے زیادہ تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو یہ تھا کہ آپ جب نماز پڑھ رہے ہوتے تھے, سجدے میں جاتے تھے, تو بعض اوقات سیدنا حسن اور حسین آپ کے اوپر چڑھ جاتے تھے اور آپ سجدے کو لمبا کر دیا کرتے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سجدہ بہت لمبا کر دیا, کہا کہ ہاں بھائی ہمیں ہمارے بیٹوں, آپ نے سجدہ بہت لمبا کر دیا, کہا کہ ہاں بھائی ہمیں ہمارے بیٹوں نے سواری بنا لیا, تو اس لیے دل نہیں چاہا کہ میں ان کو اتاروں اور سجدہ جو مختصر کروں, تو سجدے کو لمبا کر دیا. بتائیے کیا ان کو محبت نہیں تھی؟ لیکن یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک مرتبہ غالباً سیدہ حسن یا حسین کسی نے صدقے کی کھجور منہ میں لے لی, فوراً آپ نے کہا کخ کخ, بری بات ہے بیٹے, اس کو فوراً جلدی سے ان کے جو ہے وہ منہ سے نکلوا دیا. تو حرام مال, اب حالانکہ کوئی ہوتا چلو کھا رہے تو بچہ ہے, ایسا نہیں, فوراً اس کو روک دیا کہ نہیں یہ مت کھاؤ, یہ ہمارے لیے نہیں ہے. تو حرام مال سے بچا لیا جو ان کے لیے نہیں تھا. لیکن محبت ایسی بھی, بعض اوقات ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کی ایک نواسی تھی اور ان کو آپ اپنے کاندھے پر لے کر آئے, غالباً نفل نماز ہوگی اور اسی حالت میں آپ نے نماز بھی شروع کر دی اور وہ کاندھے پر سوار نہیں. جب آپ رکو میں گئے تو اس کو کاندھے سے اتار کے نیچے کھڑا کر دیا, سجدہ کیا, جب اٹھے تو اس کو دوبارہ سوار کرا لیا اور کھڑے ہو. تو یہ صورتیں بھی ہیں. میں آج ہی اتفاق سے ایک صاحب کو کہہ رہا تھا تو مجھے کہنے لگا بھائی عرب صحیح کرتے ہیں پھر کہ وہ مسواک بھی کر رہے ہیں. میں نے کہا نہیں, فرائض کا معاملہ نہیں ہے, یہ نفلوں کے اندر گنجائش ہے کچھ, لیکن فرائض کے اندر بھی اگر بہرحال بچہ اگر اوپر بیٹھ جائے کچھ ہو جائے تو اس میں سجدہ لمبا کر سکتے ہیں تاکہ گر نہ پڑے کہیں, وہ اس خیال سے اگر سجدہ لمبا کر لیں تو بھی کوئی حرج نہیں. تو بہرحال محبتیں ان کو بھی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چومتے تھے. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ ہونٹ اس کی زبان چوس رہے تھے. تو کسی نے کہا کہ جس ہونٹوں کو اور جس زبان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوسا وہ کبھی جہنم میں نہیں جا سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے بچوں سے محبت نہیں کرتے تھے, ہم ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی طریقے سے ایک بچہ تھا جس کو آپ نے تربیت کے لیے کسی کو دیا. تربیت سے مراد یہ شروع زمانے میں دودھ پلانے کے لیے جیسے دائیاں وغیرہ ہوتی ہیں وہ لے جاتی ہیں, تو اس طریقے سے ایک بیٹا تھا وہ لوہار تھا جن کے گھر میں وہ بچہ تھا. ان کی چھوٹی سی جھونپڑی تھی تو چونکہ لوہار کا کام کرتے تھے دھواں ہوتا ہے آگ ہوتی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جایا کرتے تھے اور اس بچے کے جو ہے اس کی اپنی ناک جو ہے اس بچے کے منہ پر رکھتے تھے اور اسی طریقے سے اس کو چوما کرتے تھے. چنانچہ ایک اور موقع پر جو ہے وہ جب ایک بچے کو آپ نے چوما تو ایک نے کہا کہ میرے تو 10 بچے, میں نے تو کبھی اپنے بچوں کو نہیں چوما. آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اگر تیرے دل سے شفقت اور محبت نکال دی یہ اولاد کی تو میں کیا کروں. مطلب یہ ہے کہ اولاد سے محبت کرنا اور ان کو صحیح محبت دینا اس سے کسی کو انکار نہیں ہے, لیکن جب ناجائز جہاں امور آ جائیں تو ان کی تربیت یہ بھی ہے کہ ان کو روک دیا جائے, ان کی تعجیب کی جائے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ 7 سال کا جب بچہ ہو جائے تو نماز پڑھنے کے لیے اس کو لانا چاہیے تاکہ نماز پڑھنا سیکھے آہستہ آہستہ, اور 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے تو پھر اس پر کچھ مار پیٹ بھی سکتے ہیں. تو وہی بچہ جس کو چوم رہے ہیں چاٹ رہے ہیں لیکن اگر نماز نہیں پڑھ رہا تو کبھی اس کو ایک آدھ تھپڑ بھی لگا دو. بھائی ہم یہ کتنا کرتے ہیں اپنی اولاد کے ساتھ. اسکول نہیں جائے تو اس پر تو ہم ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں لیکن مسجد نہ آئے تو اس پر کبھی کچھ نہیں کرتے, گھر میں ہی پڑھوا لو. کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے. تو ہم اپنا جائزہ لے لیں کہ ہم دین کی طرف اپنے بچوں کو کتنا لگا رہے ہیں. نتیجہ یہ ہوگا بھائی جب ہم نہیں لگائیں گے تو جو کچھ وہ بےچارے انگریزی اسکولوں سے جو کچھ سیکھ کر آئیں گے تو پھر ہوگا یہ کہ جب باپ بڈھا ہو جائے گا تو بولیں گے اس کو نرسنگ ہوم میں داخل کر دو. بھائی سنا سے یورپ میں تو یہی ہوتا ہے, امریکہ میں اور دوسرے علاقوں میں, کہ باپ بڈھا ہو گیا اس کو جو ہے اس کے ہاسٹل کھلے میں وہاں پر داخل کر دو. جب مر جاتا ہے وہ اطلاع کرتے ہیں کہ ہاں بھائی تمہارا باپ مر گیا, وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں بڑا افسوس ہے لیکن کہتے ہیں بھائی آپ دفن کر دینا, میں آپ کو بل دے دوں گا, بل بھیج دینا مجھے بس. اس حد تک ان کا ایک رابطہ ہوتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے پیسہ لے لو اور ہمیں پاس ٹائم نہیں. اس نے وہاں تقی صاحب فرما رہے تھے کہ ہم نے یہ بات پہلے وہاں کے لیے سنی تھی لیکن اب سنا کسی نے بتایا کہ یہاں پاکستان میں کراچی میں بھی شاید اس طرح کا ایک نرسنگ ہوم کھل گیا. اور ایک صاحب کا معاملہ بتایا کہ ان کے جب والد کا انتقال ہوا تو وہاں سے انہوں نے فون کیا تو اس نے پہلے کہا کہ ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں, لیکن اس کے بعد اس نے کہا کہ سوری میں میٹنگ میں جا رہا ہوں بہت ضروری, اس لیے آپ ہی دفن کر دیجیے, میں نہیں آ سکتا, دفن کر دیجیے میں نہیں آ سکتا. تو بہرحال یہ سارے کے سارے معاملات اس لیے ہیں کہ دین سے, ورنہ جس بیٹے کو اپنے باپ سے محبت ہو, دینی تعلیم ہو, تو وہ تو اپنے باپ کے لیے اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہوتا ہے. وہ چھوڑے گا اپنے باپ کو اس حالت میں؟ آج ہم بالکل آخری وقت جب باپ کا ہوتا ہے 70 سال کا تو ہم امریکہ چلے جاتے ہیں, یورپ چلے جاتے ہیں صرف اس لیے کہ بھائی ڈالر کے لیے. اور یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ باپ کا انتقال ہو گیا, پتہ چلا کہ نہ تو شکل دیکھنے نصیب ہوئی, نہ نماز جنازہ نہ کچھ, اور اس کے اوپر بعض اوقات آ تھوڑی سکتا فوری طور پر آدمی, کتنے ایسے ہی بےچارے. تو اس میں ہمارا اپنا قصور ہوتا ہے, ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی بھی تربیت صحیح کرائیں اللہ والوں کی صحبت میں جا کے, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو بھی لے جانا چاہیے اور ان کی تربیت کرنے کی فکر کرنی چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر, کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر, دکان نمبر 5, فاطمہ پلازا, بالمقابل مدنی مسجد, فڈل بی ایریا, کراچی. فون نمبر 6370813.